पहले अपना तारुफ कराओ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ।
जी मेरा नाम मोहसिन और मैं इस्लामाबाद से हूँ।
एक बात करो, चादर चादर नहीं आ रहा कर दिया बन। हाँ अब बताओ।
मेरा नाम मोहतशिम है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़े कुरान भी हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ।
क्यों आए हो?
मैं हज़रत वाला के पास 20 दिन के लिए इस्लामी मकसद से हाज़िर हुआ था।
20 दिन के लिए अभी मेरे पास रह रहे हैं, इस्लामाबाद से आए हैं, हाफिज कुरान पाक हैं और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं। 20 दिन के लिए मेरे पास छुट्टी लेके आए हैं। छुट्टियों में नहीं आए, छुट्टी लेके आए। अशआर बहुत अच्छे पढ़ते हैं।
شيخ العرب العجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ حتیم محمد اختر صاحب نور اللہ مقدر ہوں کے اشعار ہیں جو میں اپنے پیارے شیخ اور مرشد حضرت والا دامت پر گاتا ہوں کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا عجم کے بیابان شفاعت میں مغفور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا
اڑے گی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے اتنی محبت تھی کہ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو اپنی چادر مبارک کو جسم سے ہٹا دیتے تاکہ مدینہ کے گرد و غبار جسم کو لگے۔ اور یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے تھی کہ مدینہ طیبہ سے اللہ کا دین پھیلا اور اللہ کی دین کی مدد کرنے والے صحابہ ساری صحابہ وہاں تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ سے ایسی محبت تھی۔
اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا۔
مستور معنی چھپ جانا، یعنی اس میں ان غباروں میں میں چھپ جاؤں گا، جس طرح ڈھانپ لینا ہوتا ہے، جیسے ماں اپنے بچے کو ڈھانپ لیتی ہے اور چمٹا لیتی ہے اور اوپر سے چادر بھی لپیٹ دیتی ہے، اس طرح میں ایسے مدینہ کے ایسے غباروں میں ڈھک جاؤں گا، ڈھک جاؤں گا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا مدینے کے انوار شام و سحر سے مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا
ایک رئیس ہندوستان کے رئیس تھے انہوں نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا حضرت حاجی صاحب اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ سب گھر بار چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آ جاؤں وہیں رہوں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بصیرت رکھا کرتے تھے جانتے تھے کہ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں وہاں سے جو ہے اپنا خرچہ وغیرہ منگا لیا کروں گا رئیس آدمی تھے نواب تھے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا یہاں آنے سے زیادہ وہاں رہنا بہتر ہے اس لیے کہ یہاں آ کر جو ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی یہاں آنے کے بعد یہیں کا ہو رہے اور پھر تو ٹھیک ہے اور دل ہندوستان میں رہے تو یہ نقصان دہ دل ہندوستان میں رہے جسے مکہ میں رہے دل ہندوستان میں رہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ہندوستان میں جسم رہے دل مکہ میں رہے دل مکہ میں رہے مکہ میں مدینہ میں اور اسی پہ ایک ہمارے یہاں طالب علم آتے اس نے بطور لطیفہ مزاح یہ سنایا ایک طبقہ ہے نا جو کالے کپڑے پہنتا ہے تو وہ ارے بھائی خراٹے تو نہیں لو کم سے کم ہماری بیان میں ریکارڈ ہو جائے گا پھر وہ تھوڑا سا وہاں ادھر ہو جاؤ نیند ہے نا وہاں اس طرف ہو جاؤ کرسی وہاں رکھ لو کوئی بات نہیں وہاں کرسی وہاں رکھ کے بیٹھ جاؤ نیچے نہ بیٹھو بتائیے میں کہہ رہا ہوں کرسی وہاں پیچھے رکھ لو آرام سے بیٹھ جاؤ ہاں اور پیچھے کر لو تو انہیں میں سے ایک شخص تھا وہ سفید کپڑے پہنا ہوا تھا بجائے کالے کے تو اس نے کہا کہ تم نے سفید کپڑے کیوں پہنے تو اس نے کہا کہ ارے بھائی کیا ہے یہ میوزک والی ٹون ہم بتاتے رہتے ہیں میوزک والی ٹون جو ہے موبائل میں کوئی نہ رکھے، یہ گناہ ہے، میوزک حرام ہے، اور پھر مسجد میں اس کا ارتکاب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، نقصان زیادہ ہو جاتا ہے، گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. سادہ ٹون لگاؤ اور مسجد میں آنے سے پہلے اس کو سائلنٹ پہ کر دو، بند نہ کرو تاکہ کسی کو ہو سکتا ہے ضروری بات کرنی ہو، سائلنٹ پہ کر دو، اور اگر کوئی فون آ جائے ضروری تو باہر جا کے سن لو. یہ قاعدہ. تو اس نے کہا کہ تم سفید کپڑے کیوں پہنے ہو، کالے کیوں نہیں پہنے؟ اس نے کہا ظاہر سے کیا ہوتا ہے، دل سیاہ ہونا چاہیے، دل کالا ہونا چاہیے. خیر کہیں سنانا نہیں پٹ پٹ جاؤ گے. تو دل مکہ مدینہ میں ہونا چاہیے، اور دل مکہ و مدینہ میں ہونے کی علامت کیا ہے کہ سنتوں پر عمل، تقوی اختیار کرنا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کا لفظ جو ہے پورے دین کو جامع ہے، پورے دین کو، کہ اس میں تقوی بھی آ گیا، اس میں عبادات بھی آ گئیں، اس میں طاعات بھی آ گئیں، اور اس میں سنت اعمال بھی آ گئے، دعائیں بھی آ گئیں، سب چیز آ گئی سنت کے اندر. تو سنتوں پر عمل، اور اس میں سب سے بڑی سنت تقوی ہے، گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنا. تو یہ ہے علامت کہ اس کا دل مکہ و مدینہ میں ہے. اور جو لوگ دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم مکہ و مدینہ میں ہیں اور کام گڑبڑی کرتے ہیں، تو وہ ان کا دل مکہ مدینہ میں نہیں ہے، دھوکے باز ہے، وہ دھوکے باز ہے، جو شریعت کے خلاف چلتا ہو دھوکے باز ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو رات دن تک کہ سنت جو کرے شیطان کی، جو سنت پر نہیں چلتا اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، داڑھی موڑتا ہے، داڑھی موڑنا حرام ہے، اور تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اور اس کا ایک مٹھی سے ایک کم چاول، ایک چاول بھی کم پر کترانا اور منڈانا دونوں حرام ہے، اور داڑھی ہے نہیں یا ہے تو چھوٹی سی رکھ لی دکھانے کو، اور دعوے کرتا ہے کہ ہم مکہ مدینہ میں رہتے ہیں. ایسے ہی ایک شخص جو ہے جالی پیر کسی مرید کے گھر جا کے جبرن مہمان ہو گیا، بیٹھ جاؤ بھائی، اور نکل کے ہی نہ دے رہا ہے، اور ہدیے اور نذرانے اٹھ رہا ہے. بیوی کو بہت غصہ آنے لگا کہ یہ ظالم یہاں آ کے بیٹھ گیا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ کچھ، دعوے کرتا ہے کہ ہم نماز حرم شریف میں پڑھتے ہیں، ہم تمہیں یہاں دکھائی دے رہے ہیں لیکن نماز ہم وہیں پڑھتے ہیں حرم شریف. نے کہا اچھا. پھر ایک دن اس نے ڈرامہ بھی کیا، اس نے کہا کہ بیٹھے بیٹھے اچانک وہ دھت 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 کی آواز نکالنے لگا، اور مرید نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ دھت دھت کیوں کر رہے تھے؟ اس نے کہا کہ وہ حرم شریف میں کتا داخل ہو رہا تھا، اس کو بھگا رہا تھا، یہ اپنا وہ اعتماد جمانے کے لیے اس نے قصہ کیا تاکہ یہ سمجھے کہ واقعی ہمارے پیر صاحب تو حرم شریف میں ہوتے ہیں. ہم بیوی نے اس کی سن لیا، نے کہا اچھا ہم ابھی بتاتے ہیں. بیوی ذرا سمجھدار تھی، بعضوں کی بیویاں سمجھدار ہوتی ہیں، مرد کیا کہوں وہ ہوتے ہیں وہ. پھر وہ بازی بیویاں ناسمجھ ہوتی ہیں، اور ان کو سیدھا کرنے کے چکر میں جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، ساری گھر جہنم بن جاتا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ عورتیں تمہارے پینٹے پر کبھی نہیں ہو سکتی، آپ نے فرمایا یہ بات. تو فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا ان سے اسی طرح سے فائدہ اٹھا سکو تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو طریقے بزرگوں سے پوچھنے چاہیے کہ ہم گھر کس طرح چلائیں، گھر میں بیلنس نہیں ہے، بیوی کا مزاج دینی نہیں ہے یا شوہر کا مزاج دینی نہیں ہے، تو اس کا مشورہ کرنا چاہیے کہ کیا طریقہ ہے گھر چلانے کا. مگر ہوتا یہ ہے کہ غصے کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتا ہے اور وہ کام بھی نہیں بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ تمہارے طریقے پر نہیں ہو سکتی، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلے، تو یہ خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا. قاعدہ کیا ہے اس سے پوچھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس کو نظام کو ٹھیک کریں. اور کہیں جو ہے وہ شوہر کا مزاج دینی نہیں ہے تو بیوی بیچاری رو دھو رہی ہے اور زبردستی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے. غرض یہ کہ وہ اس نے بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ذرا امتحان لیتے ہیں تمہارے پیر کا. انہوں نے جو ہے ایک دن کہا کہ آج ہم پیر صاحب کی دعوت کریں گے. پیر صاحب کا تو مقصد بڑا ہے کیونکہ ان کا کام ہی یہی تھا, یہ بچہ آپ ادھر آ جائیے, کیا نام ہے آپ کا, آپ ادھر آ جائیے, ان کو ادھر کر دیجیے. جو جن بچوں کے ابھی داڑھی نہیں آئی ہو ان کو, ان سے نظر کی حفاظت کا تعلیم ہے شریعت میں, تو ہیں ہمارے بیٹے ہی ہیں سب بچے ہیں, لیکن جو قاعدہ بزرگوں نے سکھلایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. دائیں بائیں بیٹھا کریں جن کے داڑھی ابھی نہیں آئی ہو. تو اس نے کہا کہ دعوت ہے اور ان کا تو مقصد بنایا, کھانا پینا ان کا مقصود تھا. ہمارے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حال تیرا جال ہے, جالی پیر کے لیے شعر, حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے, کیا خوب تیری چال ہے لاکھوں کو اندھا کر دیا. لاکھوں پڑھے لکھے بھی جو یہ کالج یونیورسٹی کے پڑھے لکھے بھی عہدے دار بھی ان جالی پیروں کے چکر میں آ جاتے ہیں, بلکہ وہ زیادہ آ جاتے ہیں, اس لیے کہ دین سیکھتے نہیں. اس لیے جو جالی پیر جو کچھ کہہ دیتے ہیں ان سے مروب ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں کے چلنے لگتے ہیں. غرض یہ کہ وہ بیوی نے کھانا وانا بنا کے بھیجا تھا, تو ایک بڑا سا تھال تھا اس میں چاول, سادے چاول ایسے چوٹی دار بھر کے انہوں نے بھیج دیا. اب پیر تو مرغن کھانے کا عادی تھا, تو اس نے جب یہ خشکا دیکھا تو وہ ناراض ہو گیا. خشکا خشکا جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے, سادہ چاول جو ہوتے ہیں نہ اس میں سالن ہے نہ چکنائی ہے کچھ بھی, اس کو خشکا کہتے ہیں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول. پرانے چاولوں کو چاول ڈھونڈتے ہو تو پرانا ڈھونڈتے ہو کہ نیا, پرانا. ایسے ہی بزرگوں کا پرانا صحبت یافتہ ڈھونڈا کرو. تو فرمایا کہ پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول, پکا لے ان سے تو خشکا نہیں پکے کی بریانی. پرانے چاول سے خشکا بنتا اچھا, بریانی نہیں بنتی. تو غرض یہ کہ اس نے اس طرح تھال بنا کے خشکا سفید سفید چاول بس بھیج دیا. اب جو ہے اس نے پیر نے دیکھا کہ تو نہ اس میں بوٹیاں ہیں نہ چکنائی ہے نہ کچھ, بہت ہی ناراض ہوا. وہ تھال کو ایسے پرے پھینک دیا, کہا کہ ہم کو یہ کھلاتا ہے, نہ اس میں بوٹیاں ہیں نہ چکنائی ہے نہ سالن ہے کچھ بھی نہیں. اب جو ہے وہ آ گئی بیوی ڈنڈا لے کے اور اس نے کہا بدماش تجھ کو یہاں بیٹھ کے حرم شریف میں کتا نظر آتا ہے, پھر اٹھایا وہ خشکا اوپر سے نیچے بوٹیاں تھیں, یہ ظالم تجھے یہاں یہ دو انچ نیچے بوٹیاں نظر نہیں آ رہی اور وہاں مکہ شریف میں تجھے کتا نظر آتا ہے. پھر جو ڈنڈے کی سڑائی کری بھگا دیا اس کو. تو غرض یہ کہ جو آدمی عشق الہی کا عشق رسول کا دعویٰ کرے لازم ہے دیکھو کہ وہ شریعت کی تابعداری کرتا ہے یا نہیں, سنت پہ چلتا ہے یا نہیں. تو دل مکہ و مدینہ میں ہو اور جسم کہیں بھی ہو تو یہ بہتر ہے, اس سے کہ ہم مکہ و مدینہ میں ہوں دل ہمارے ملکوں میں اٹکا ہوا ہو, دنیا میں اٹکا ہوا ہو, اور یا پھر ہماری زندگی خلاف شریعت اور خلاف سنت ہو. مکہ و مدینہ میں رہنے کے باوجود ہماری زندگی خلاف شریعت اور خلاف سنت ہو, اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں ہوں اور ہمارا دل وہاں اٹکا رہے, ہر موقع پر ہم سنت کی یاد رکھیں, سنت کو یاد کریں, سنت پر عمل کریں, شریعت پر عمل کریں. چلو بھائی, اسی لیے فرمایا کہ میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, میں اگرچہ وہاں سے دور ہوں لیکن میرا دل اور مدینہ مکہ میں اٹکا ہوا ہے. اور علامت یہ ہے کہ میں کوئی موقع جانے نہیں دیتا, ہر کام میں سنت کے مطابق کرتا ہوں, ماحول سے نہیں ڈرتا اور معاشرے سے نہیں ڈرتا, زمانے سے نہیں ڈرتا کہ لوگ کیا کہیں.
مدینے میں جب قلب جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا قبا کی زیارت و نفلوں سے اختر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا
بس ہو گیا یہ جلدی جلدی پڑھتا ہے چلو ٹھیک الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد آج کچھ نماز کے متعلق بیان کرنے کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بات کہنے کی توفیق دے اور میرے لیے بھی نافع بنا دے سننے والوں کے لیے بھی نافع بنا دے یہ بات کا میں بار بار تکرار کرتا ہوں اپنے نفع کے لیے اور سب کے نفع کے لیے کہ یہ دنیا تھوڑے دن کی ہے یہ زندگی عارضی ہے اور اس عارضی زندگی کا مسافہ ایک غیر فانی زندگی سے ہونے والا ہے ملاقات ہونے والی ہے ایک ایسی زندگی سے جو کبھی ختم نہ ہوگی موت سے ڈرتے ہیں نا لوگ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں ہوا کمزور ہو گئے موت سے لوگ ڈرنے لگے ہیں حالانکہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہوتی ہے اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے تحفہ ہوتی ہے لیکن چونکہ ابھی دل بنا نہیں تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے حضرت نے یہ مضمون فرمایا ہے کہ اس طرح بیان کیا کرو اس زندگی کا مسافہ ایک دوسری زندگی سے ہونے والا ہے اس غیر فانی زندگی سے ہونے والا ہے تو وہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں سے کبھی پلٹ کے نہیں آنا ہے تو اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں جہاں سے کبھی واپس بھی نہیں آنا اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنی سمندر کو انگلی کی تری سے ہو سکتی ہے سمندر میں انگلی ڈالے کوئی اور نکال کر دیکھے کہ کیا آیا ہے اس کے ساتھ تو اس تری کو جو گیلی ہو گئی نا انگلی اس جو پانی انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے سمندر کو کوئی نسبت بیان کر سکتا ہے کہ ایک کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ ہوگا 1000 گنا زیادہ ہوگا 1 کروڑ گنا زیادہ ہوگا سمندر کا کتنا پانی لامحدود پانی تو فرمایا کہ اتنی بھی نسبت نہیں ہے جس کے لیے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف چلتے ہیں دین کے خلاف چلتے ہیں سنت کے خلاف چلتے ہیں اس زندگی کے لیے جو اتنی تھوڑی ہے اتنی معمولی سی زندگی ہے اور جہاں ہمارے کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کام آئیں گے اور اللہ اسی کے کام آئیں گے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلا ہوگا تو عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے وہاں کی تیاری کرتا رہے حدیث پاک میں ہے الکیس من دان نفسہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى على اللہ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے موت کے بعد جو حالات پیش آنے والے ہیں ان کی تیاری کرتا ہے عقل مند آدمی وہ ہے اور والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا بیوقوف آدمی وہ ہے بیوقوف اور جاہل آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر چلتا رہا جو جی میں آیا بے پردگی برقع اتار کے پھینک دیا ناچ گانے میں شریک ہو گیا گانے بجانے میں شریک ہے کہ کل کی دیکھی جائے گی تو یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کون ہے جاہل ہے بیوقوف ہے اور اپنی خواہشات پر چلتا ہے اور اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے کہ اللہ میں یوں دے دیں گے اللہ بڑے غفور رحیم ہے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ یحب المحسنین کہ اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں گناہگاروں کا ٹھکانہ تو اور جگہ ہے، اللہ ہم سب کی پناہ عطا فرمائے. تو نیکی کرو، کام کرو، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، تب خدا تعالیٰ غفور رحیم. اور جو کام کرو کافروں، یہود و نصارہ جیسے، جیسے آج کل مسلمانوں میں یہود و نصارہ کی رسمیں بہت بڑھ گئی ہیں، بہت اتنی ہو گئی ہیں کہ پوچھو نہیں کہ نہ خوشی کی کوئی تقریب ایسی ہے جس میں یہود و نصارہ کی اور ہندوؤں کی نقل نہ ہو، اور نہ ہی جو ہے وہ موت کی کوئی ایسی حالت ہے کہ اس میں جو ہے آدمی کو بچا ہوا ہو رسموں سے، تیجا ہے، چالیسواں ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا رسمیں ہیں، کتنے قسم کے کھانے، کتنے رنگ کے کھانے، اور فلاں اور ڈیواں کا. تو یہ سب باتیں جو ہیں اس قدر آ گئی ہیں ہمارے اندر کہ یہ خدا تعالیٰ سے بہت دور کرنے والی ہیں. تو تمنا وہ رکھے کہ کچھ کام تو کرے. ایک فیکٹری میں ملازم ہے، تو وہ ملازم جو ہے وہ فیکٹری مالک کی نافرمانی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے کام میں، چوری کرتا ہے، کام چوری کرتا ہے، نمک حرامی کرتا ہے، تو اس کے دل میں خوف ہوگا کہ کبھی میں پکڑا جاؤں گا تو مالک مجھے نکال دے گا. اور جب ایک آدمی اخلاص سے کام کرتا ہے، مالک کا وفادار ہوتا ہے، دیانتداری سے کام کرتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے، تو اس کو اپنے مالک سے امید ہو جائے گی کہ بھائی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا. اسی طرح سے اللہ کا معاملہ ہے، نیک کام کریں گے، گناہوں سے بچیں گے تو خدا تعالیٰ ضرور فضل فرمائیں گے. تو غرض یہ کہ اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. تو اس میں کی سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اس تیاری کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہے. ایمان کے بعد نماز کا بڑا درجہ ہے. نماز ایسی عبادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ہاں، مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز نور ہے، جس کا دل چاہے نماز پڑھ کے دل کو روشن کرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش باتوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. مگر ہماری نماز وہ نماز ہو تب، نماز کو ہم نماز بنائیں تب. ہاں، جہاں جہاں بھی اچھی نماز کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز کی تاکید فرمائی، تو وہیں پر سب سے پہلے وضو کا بھی تذکرہ فرمائے کہ جو شخص اچھا وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، پھر اچھی طرح نماز پڑھے. جہاں بھی حدیث پاک میں نماز کی تلقین آئی ہے، اس میں بیشتر جگہ وضو کا تذکرہ پہلے ہے. معلوم ہوا کہ جتنا اچھا وضو ہوگا اتنی اچھی نماز ہوگی. وضو کو خاص دخل ہے نماز میں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ ایمان والو صبر کرو اور رابطو، رابطو صابرو اور رابطو، ہاں اصبروا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. تو یہ رابطو کا لفظ جو ہے نا، رابطو، اس کی بڑی تفصیل ہے. مختصر یہ ہے کہ رابط، یہ مرابط جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے، دشمنوں سے حفاظت کرنے والے. حدیث پاک میں اس کا ثواب اتنا آیا ہے کہ اگر کوئی مرابط یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا پاسبان، جس کو نگرانی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، وہ شہید ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے، تو قیامت تک اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. اتنا ثواب آیا ہے. تو اس کی تفسیر میں قرآن پاک میں یہ آیا ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے تفسیر آسان ترجمہ قرآن میں لکھا ہے کہ اس رابطوں کے اندر، مرابط کے اندر، ہر وہ آدمی آ گیا جو شریعت کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، ہر وہ آدمی اس میں شامل ہے رابطوں کے اندر، مرابطے میں. مثلا ایک آدمی ایک نماز پڑھ کے آیا اور دوسری نماز کا بھی انتظار ہے، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے اور اس کو فکر ہے کہ میں اگلی نماز وقت پر پڑھ لوں، تو یہ بھی مراوت ہے، یہ اسلامی سرحد کا یہ بھی پاسبان ہے۔ اسی طرح جتنے حقوق ہیں شریعت کے ان سب کا محافظ مراوت ہے۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا بھی مراوت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے گویا نماز ہی میں ہے، وہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اور نماز وہ عبادت ہے اگر ہم سمجھیں، خدا تعالی ہمارا دل بنا دے ایسا، ہمیں قدردان بنا دے کہ خدا تعالی نے ہمیں یہ عبادتیں نعوذ باللہ مصیبت میں پھنسانے کے لیے نہیں دی ہیں، بلکہ بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کے لیے دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے، نماز کی قدر و قیمت عطا فرما دے، اور نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ میرے دوستو عزیزو، نماز مسجد سے ہی شروع نہیں ہوتی، بلکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، نماز تو شروع ہو جاتی ہے انتظار سے شروع ہو جاتی ہے نماز۔ کب اذان ہوگی، کب ہم وضو کریں گے، کب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، کب اللہ کے دربار میں ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، کب ہم ان کے سامنے جھکیں گے، کب ہم ان کے سامنے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھیں گے اور اس کا مزہ لیں گے۔ تو یہ انتظار وہیں سے اجر و ثواب شروع ہو جاتا ہے نمازی کا۔ اور جو آدمی غفلت میں ہے، بتاؤ کتنا محروم ہوگا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا یا نماز کا انتظار میں نہیں رہتا، اجر و ثواب سے محروم ہے۔ اب اذان ہوئی، اذان کا جواب دے رہا ہے، یہ نماز کے سارے فوائد ہیں، دیکھو نمازی کے فوائد ہیں۔ اذان کا جواب دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پاک میں آتا ہے کہ مؤذن جو مؤذن 7 برس اخلاص کے ساتھ اذان دے دے، جہنم سے بری ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں 7 آیا، ایک روایت میں 10 برس۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر خلافت کا بار نہ ہوتا تو عمر کسی مسجد کا مؤذن ہوتا، اتنا ثواب ہے اذان دے دے، اللہ کا منادی ہے، اللہ کا منادی مؤذن جو ہے اللہ کا منادی ہے۔ تو مؤذن کو بھی چاہیے کہ اذان کو سیکھے کہ اذان کا سنت طریقہ کیا ہے۔ آج کل عربوں کی نقل بہت ہو رہی ہے، جس طرح وہاں اذان دی جاتی ہے اس طرح اذان سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، اس طرح اذان دیتے ہیں۔ بظاہر تو یہ دین سے محبت ہی کی علامت ہے، دین سے محبت ہی میں ایسا کر رہے ہیں، لیکن خلاف سنت بھی کام کرتے ہیں، کیونکہ اذان کے کلمات کو گھما کر ادا کرنا یہ خلاف سنت ہے۔ میں پہلے اس کی نمونہ بھی پیش کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ اذان کیسے دی جانی چاہیے، اس وقت جو ہے یہ مراد نہیں ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ تو غرض یہ کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا جواب دینے والا بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اذان دینے والے کو ثواب ملتا ہے، اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اب بتائیے جو بے نمازی ہے بیچارہ غفلت میں پڑا ہے، کتنے ثواب سے محروم ہے۔ اب اذان کا جواب دے رہا ہے، اور اذان کا جواب دینے کے بعد کیا کرتے ہیں، سنت کیا ہے، پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ درود شریف جو پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں اور 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جو اذان کا جواب بھی نہ دیتا ہو، جو درود شریف نہ پڑھے گا پھر وہ کتنا محروم رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں جس کو دعائے وسیلہ کہتے ہیں، دعائے وسیلہ۔ یہ سب دیکھو نمازی کے فوائد ہیں نماز پڑھنے کے۔ جو نماز پڑھے گا وہ سب ان چیزوں کا اہتمام کرے گا، جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو اذان کا جواب کیسے دے گا۔ تو اب دعائے وسیلہ پڑھنے کے یہ انعام آتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر میری شفاعت واجب ہوگی، جس نے دعائے وسیلہ پڑھا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ جب شفاعت واجب ہو گئی تو پھر خاتمہ ایمان پر ہو گیا، کیونکہ شفاعت اسی کی فرمائیں گے جس کا خاتمہ ایمان پر، کافروں کی تو شفاعت نہیں ہوگی نا، ایمان والوں کی ہوگی. تو کتنے اجر و ثواب شامل ہیں. پھر اس کے بعد بھائی دیکھو بار بار گھڑی مت دیکھو، کیونکہ میں مجھے خلل آ جاتا ہے مضمون میں، میں دیکھ رہا ہوں گھڑی، کوشش کروں گا کہ میں جلدی جان چھوڑ دوں آپ لوگوں کی. تو دعائے وسیلہ پڑھیں، اس کے بعد اب یہ وضو کرتا ہے. وضو کرنے کے لیے سنت کیا ہے کون بتائے گا؟ کون بتائے گا بھائی؟ بتائیے. نہیں، پہلی سنت یہ ہے وضو کرنے کے لیے ایک دعا ہے، دعا سے شروع ہوتا ہے وضو. شاباش ماشاء اللہ، سمجھے نہیں تھے پہلے وضو کے طریقہ سمجھ رہے تھے، اب یہ ماشاء اللہ جانتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ، وضو کی بسم اللہ کئی طرح سے آئیے، جس کو مشکل معلوم ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جس کو یاد ہو سکے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یہ بھی دعا تھی روایت، جو بھی دعا چاہے پڑھ لو. اس دعا کے پڑھنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو اس دعا کے ساتھ کیا جائے گا، جب تک اس کا وضو قائم رہے گا، جب تک کہ زہر سے لے کے یا فجر سے لے کے عشاء تک جس کی مرضی ہے وضو قائم رہے. مشکل ہے لیکن ایک بات ہے سمجھانے کو، کہ اگر اس کا وضو 24 گھنٹے ہے، وہ وضو جسے بسم اللہ والحمدللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا، اس نے فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہی رہیں گے، اس دعائے مغفرت کرتے رہیں گے اس کے لیے جب تک وضو قائم ہے. اس کے بعد اب اس نے اب کیا کام کرنا ہے؟ ہاتھ دھوئے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں. اب سوچو کہ جو بے نمازی ہے وہ کتنا محروم رہے گا کہ اس کے گناہ بھی نہیں دھل رہے. اب اس کے بعد کلی کرے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کلی جو کرے گا وضو کی تو اس کے منہ کے گناہ جڑ جائیں گے، منہ کے گناہ جڑ جائیں گے. اسی طرح تو پاکی ہوتی ہے، وضو کرنے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے نا، نماز کے لیے پاک ہونا شرط ہے. تو یہ باطنی پاکی ہو رہی ہے، ظاہری پاکی بھی ہو رہی ہے، باطنی پاکی بھی ہو رہی ہے. منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، بازو دھوتا ہے، بازوؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اس اسپیڈ میں بیان کر لوں، جلدی ختم ہو جائے گا، میری اسپیڈ میرے خود کنٹرول میں نہیں ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہوں، کبھی سلو ہو جاتا ہوں. یار تھوڑا مسکرا کے رہا کرو، اتنے پریشان شکل نہیں بناؤ. تو چہرے کے گناہ دھل گئے، بازوؤں کے گناہ دھل گئے، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ دھل گئے، سب جھڑ رہے ہیں گناہ. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. پھر پیر دھوتا ہے، پیروں کے گناہ دھل گئے. اور وضو کے اندر تین دعائیں سنت سے ثابت ہیں، ایک بسم اللہ والحمدللہ شروع میں پڑھ لیں، ایک درمیان میں دعا آتی ہے، یہ دعا کون سنائے گا درمیان والی؟ چلو سنو. ہاں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما دے اور میرے گھر کو وسیع کر دے. گھر کو وسیع کرنے کا یہ مطلب ہے کہ گھر ہمیں کافی ہو جائے، تنگ نہ پڑے، جگہ چاہے چھوٹی ہو لیکن دل بڑا ہو جائے، غنی ہوں. یا اللہ اتنا بھی تو نے دے دیا تو وہ بھی بڑی چیز ہے، یہ بھی نہ دیتے تو ہم کہاں جاتے. گھر وسیع ہونے کا یہ مطلب، یہ نہیں ہے کہ 400 گز سے 1000 کا بنگلہ ہو جائے. ہاں ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ساتھ ویسی بھی دے دے. اور وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے دیجیے. بتائیے کیسی پیاری دعا ہے. رزق میں برکت کس کو نہیں چاہیے آج؟ گناہوں کی مغفرت کس کو نہیں چاہیے؟ گھر وسیع کس کو نہیں چاہیے؟ اب اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد پورا وضو مکمل کیا. ہاں ایک دعا داڑھی کی ہے، داڑھی میں خلال کرنی. داڑھی میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد چلو میں پانی لے کر یہ تالو میں ایسے ڈالے اور پھر ایسے خلال کرے. اور کیا کہے گا بھائی، کون بتائے گا خلال کرتے وقت؟ ஹாகதா அமரனி ரப்பி, میرے رب نے ایسے ہی کرنے کا حکم دیا. تو یہ خلال, اب جو داڑھی نہیں رکھے گا بیچارہ خلال سے محروم ہے, اور جس کی قدرت ہی نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ کر لے. غرض یہ کہ یہ دعا ہو گئی, اب وضو مکمل ہو گیا. وضو مکمل ہونے کے بعد کی دعا کیا کون بتائے گا بھائی؟ وضو کے بعد کیا پڑھتے ہیں سنائیں. ہاں, اور ایک دعا بھی ہے اس کے بعد, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو کلمہ جو پڑھ لیتا ہے وضو کے بعد اور یہ دعا پڑھ لے گا, حدیث شریف میں آتا ہے جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اب بتائیے, یہ تو ابھی وضو کے ثمرات مل رہے ہیں, وضو کے پھل, ابھی نماز شروع نہیں ہوئی. اس آدمی کا کیا کہنا ہے, کتنی بڑی دولت اور نعمت اس کو حاصل ہو رہی ہے. اب یہ دعا پڑھ لی ہے, اور حدیث میں آتا ہے جو شخص کلمہ شہادت پڑھتا ہے, شیطان کو یہ کلمہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے لوہے کا گروز بھاگ جاتا ہے. تحیات میں بھی جب انگلی اٹھاتا ہے تشہد پڑھنے کے لیے تو کلمے پر فوراً شیطان بھاگ جاتا ہے, گروز کی طرح, لوہے کی طرح گروز مر لگتا ہے اس کو. تو غرض یہ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب یہ دعا ہم پڑھتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اس کی تفسیر میں ایک محدث فرماتے ہیں, ہمارے حضرت نے یہ نقل فرمایا کہ وضو کرنے سے ہماری ظاہری پاکی ہو گئی, اب باطن کو کون پاک کرے گا؟ باطن میں ہمارا ہاتھ جا سکتا ہے؟ دل تک ہمارا ہاتھ جا سکتا ہے؟ تو اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے باطنی پاکی مانگی گئی ہے کہ اللہ جو اختیاری پاکی تھی وہ ہم نے کر لی, اب آپ ہمارے باطن کو بھی پاک کر دیجیے. اب بالکل پاک ہو گئے ہیں, پاک و صاف ہو کر اب اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. اتنی بشارتیں لے کے, فرشتوں کی دعائیں لے کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجوب لے کے ہم حاضر ہو رہے ہیں, ہے؟ تو کتنی بڑی دولت. اور نماز وہ عبادت ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ عبادت مجموعی طور پر نصیب نہیں ہے, فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہے, یہ مومن کا خاصہ ہے, مومن کا خاصہ ہے. کیونکہ فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو عبادت, وہ ہر وقت عبادت کر رہے ہیں اللہ کی. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان چرچرا رہا ہے, بوجھ سے چرچراتے ہیں, جیسے چارپائی پہ کوئی دس دو من کا آدمی لیٹ جائے, توندو کہاں گیا وہ, یہ اگر یہ چارپائی پہ لیٹ جائے, چارپائی چرچرائی. حدیث میں آتا ہے کہ یہ میں نے اس سے پوچھ لیا تھا, یہ ناراض نہیں ہوتا اسی باتوں سے, بہت سادہ آدمی ہے, خوش ہوتا ہے. میں نے فون کر کے ایک دفعہ میں نے اس کو کچھ کہہ دیا تھا, تو میں نے پھر فون کر کے اس سے معافی مانگی کہ اللہ نہیں, میں بالکل ناراض نہیں ہوتا, خوش ہوتا ہوں میں آپ کی محبت سے, اس لیے میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا. تو غرض یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساتوں آسمان چرچرا رہے ہیں بوجھ سے. کس کے بوجھ سے؟ فرشتوں کے بوجھ سے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آسمان میں چار انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ عبادت نہ کر رہا ہو, اپنی پیشانی اللہ کے حضور نہ رکھے گا, چار انگلی بھی جگہ, اس لیے اس کا حق ہے کہ وہ چرچرائے. تو لیکن فرشتوں کی عبادت یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قیام کے لیے مقرر کر لیا ہو, صرف قیام میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے, جس کے لیے رکوع مقدر کر دیا ہو, رکوع میں مسلسل رکوع میں رہے گا, اس کی یہی عبادت ہے رکوع میں رہنا اور اللہ کی تعریف اور پاکی بیان کرنا. کسی کو سجدے میں, کسی کو قعدے میں, الگ الگ. لیکن مومن کی یہ شان ہے کہ مومن کو خدا تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ایک نماز دے دیا, کہ اس میں قیام بھی ہے, اس میں رکوع بھی ہے, اس میں سجدہ بھی ہے, اس میں قعدہ بھی ہے. اللہ اکبر, کیا سمجھتے ہیں ہم نماز. اب اتنی اہتمام کی جو نماز ہے اس کے اندر ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے, کتنا اہتمام کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو علی قدم یہ رحمان اس کا سر ہوتا ہے, رحمان کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں؟ ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ دربار میں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھے تو ہمارے خیال کہاں بھٹکا ہوتا ہے؟ کس طرح کی نماز ہماری ہوتی ہے؟ جلدی جلدی نماز ہوتی ہے، ٹھونگے مارنے جیسے، اتنی عظیم و شان عبادت ہے. اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اس نماز سے پہلے والے تمام گناہ مزید معاف کر دیتے ہیں. اب وضو سے تو پاک ہو گئے تھے، اب کون سے گناہ رہ گئے ہیں؟ تو یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ گناہ تو پہلے معاف ہو چکے، اب کون سے گناہ معاف ہو؟ تو جس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اول تو انسان سے ہر لمحہ گناہ صادر ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. وضو کر کے چلا، گھر سے باہر نکلا، اگر نگاہ خراب کر دی کتنا گناہ ہو گیا. اس عورت کو دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، ادھر دیکھ لیا، گانا سن لیا، کچھ کر لیا. تو نماز وضو کرنے کے بعد جب گھر سے چلتا ہے تو یہ بھی ایک سنت ہے کہ وضو گھر سے کر کے جائے، یہ سنت ہے. گھر سے کر کے جانا سنت ہے، تو ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے. مسجد کتنی دور ہو، پیدل چل کے جا رہا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک ثواب ہے. اور مسواک کیا ہوا وضو، یہ بھی ہے. جس وضو میں مسواک کی جائے گی اس نماز کا ثواب کتنا درجہ زیادہ ہے، کون بتائے گا؟ 70 درجہ. صرف مسواک کرنے سے ایک نماز کا درجہ کتنا بڑھ گیا؟ ریاؤل 70 مرتبہ. ایک ہی کام کرنا ہے، نماز ایک ہی پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھی ہے، لیکن اس کا اجر کتنا بڑھ گیا؟ 70 گنا. کس عمل سے؟ مسواک کرنے سے. سبحان اللہ، یہ بھی ایک فائدہ ہے. نمازی کو کتنے فائدے ہیں، نماز پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں، کتنی برکات. لیکن نماز ہماری نماز بھی تو ہو نا، نماز کو بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ. ہاں تو کہاں تک پہنچ گیا تھا میں؟ ہاں، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب وضو سے گناہ جھڑ چکے، پاک ہو چکے ہم، تو اب نماز میں کون سے گناہ؟ تو جس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، پاک ہو گیا مثلا، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو گناہ سے اتنا بچتے ہیں کہ گناہ بھی نہیں کرتے، اولیاء اللہ ہیں سے. تو لیکن اگر کسی کے گناہ معاف ہو بھی گئے تو اب اس نماز سے اگلی نماز تک کے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ اس کے درجات بلند کر دیں گے اللہ، اس کے درجات بلند کر دیں گے. تو ہر نماز سے پڑھی جانے والی جو ہے، اس سے پچھلی نماز کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گی. اسی طرح ایک جمعے سے اگلے جمعے تک کے، جمعے کی نماز پڑھی، پچھلے جمعے سے لے کے اب تک کے سب گناہ معاف. اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی ایک آدمی انتہائی تقویٰ سے رہتا ہے، استغفار و توبہ بھی کر لیتا ہے، پاک رہتا ہے ظاہر بھی باطن بھی، تو آپ کون سے گناہ؟ اب اس کے درجات کو لگوا رہے. اسی طرح ایک رمضان سے اگلے رمضان کے روزے رکھے، پچھلے رمضان تک کے سب گناہ معاف ہو گئے. اور بعض روایات میں اگلے گناہ بھی آئے ہیں، اگلے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، دعا بھی قبول ہوتی ہے. پھر جو دعا مانگے گا، تو یہ مضمون تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دعا کا فائدہ ہی فائدہ ہے. بعض نادان اور ناسمجھ ہمارے بھائی جو ہیں، وہ دعا کرتے ہیں اور اس کے نتائج برآمد نہیں ہوتے تو مایوس ہو کر دعا بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی. دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیہ کہ کوئی عادی شرابی نہ ہو، نجومی نہ ہو، والدین کا نافرمان نہ ہو، اور بعضی شرائطیں اگر ایسا نہ ہو تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے قبول دعا کا، اور ایک ہوتا ہے ظہور. ظہور مانے وہ چیز ظاہر ہو جانا، اس چیز کا پا جانا، وہ کام بن جانا. تو قبول تو ضرور ہوتی ہے دعا، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں، حسب وعدہ ادعونی استجب لکم، قرآن پاک میں ہے کہ تم ہم سے مانگو ہم ضرور قبول کریں گے، ہم دیں گے. بات یہ ہے کہ بندہ ناشکر ہے نا، بے صبرہ ہے، جلدی چاہیے ہر چیز، ارجنٹ، ہر کام ارجنٹ. ایک دن میں ہم اللہ والے بن جائیں، ایک دن میں ہم عالم بن جائیں. ایک ہمارے حضرت کے یہاں ایک مجذوب سے آدمی آتے ہیں، ابھی بھی ہیں، حضرت کے یہاں آیا کرتے تھے، تو انہوں نے قصہ سنایا کہ مجھے عالم بننے کا بڑا شوق تھا اور میرے باپ جو ہے مجھے کھیتی باڑی میں لگانے کے کھیتی باڑی کرتے تھے, ریوڑ چرانا ہی تو جانے نہیں دیتے تھے. ایک دن میں چپکے سے گھر سے بھاگ گیا اور بھاگتا بھاگتا ایک گاؤں میں پہنچا, وہاں دیکھا ایک مدرسہ ہے, تو وہاں آ کے محترم صاحب کے پاس میں گیا. میں نے کہا مجھے عالم بننا ہے. کہا ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے, آ جاؤ مدرسے میں آ جایا کرو. انہوں نے کہا لیکن مجھے جلدی ہے کیونکہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ بہت سخت ہیں, اگر میں زیادہ دن باہر رہوں گا تو میرے پیچھے آئیں گے, مجھے ماریں گے, پکڑ کے لے جائیں گے. میں جلدی ہے, جلدی عالم بننا ہے. انہوں نے کہا کتنے دن میں عالم بننا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 دن میں. تو بندہ بڑا بے صبر ہے, جلدی چاہتا ہے. اور دعا کی اہمیت اور اس کی روح سے واقف نہیں ہے, سمجھ نہیں رکھتا کہ دعا کیا چیز ہے. دعا ضرور قبول ہوتی ہے مگر اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں. ایک یہ کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو جو جائز چیز وہ مانگتا ہے اللہ اسے دے دیں, ایک صورت تو یہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بڑھیا؟ ہاں انہوں نے کھڑے ہو جائیے ذرا, دیکھو یہ ماشاء اللہ یہ دفتر میں افسر, اب ریٹائر ہو گئے لیکن افسر تھے دفتر میں, لیکن دفتر میں بھی اسی طرح دیکھیں ان کے ٹفنے کتنے کھلے ہوئے ہیں, داڑھی ایک مٹھی ہے, لمبا کرتا ہے. بڑے کمپنی کے دفتر میں کام کرتے تھے اور انہوں نے باتیں بھی بہت سنی ہیں, لیکن ماشاء اللہ اسی لباس میں ہمیشہ رہے. اور یہ بھی کہاں گیا وہ لڑکا ہے, بھی کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے ابھی ہمارے یہاں 40 دن لگائے ہیں انہوں نے, اور انہوں نے 20 دن لگا لیے, کل یہ جا رہے ہیں واپس. ان کی بھی تاڑی ماشاء اللہ دیکھو, ایک مٹھی ہے, سر ڈکا ہوا ہے, ٹخنے کھلے ہوئے ہیں, کرتا لمبا ہے. اسی حالت میں یہ دفتر جاتے ہیں, کمپیوٹر کے سافٹ انجینئر ہیں. بیٹھ جائیے. اور آپ حضرات میں سے زیادہ لوگ جانتے ہوں گے جو آئے ہیں کہ میرا کوئی حلقہ ہے, باپ زیادہ نہیں ہے, کوئی زیادہ وسیع نہیں ہے. ایک ہی جگہ ہے, میرے پاس ایک کمرہ ہے, وہیں پہ سارا دن اور ساری رات وہیں الحمدللہ رہے. اور میں نے چاہا بھی کہ گھر چلے جائیں, کچھ کام کاج کریے, لیکن انہوں نے کہا میرا دل ہی نہیں چاہتا یہاں سے جانے. ایک کمرے میں, اس کو کہتے ہیں گھر کا وسیع ہونا, گھر کا وسیع ہو جانا. ایک کمرے میں آدمی کب تک رہ سکتا ہے؟ بولا 2-4 گھنٹے گھبرا جائے گا. لیکن یہ خدا تعالیٰ کے نام کی برکت ہے, اللہ کے نام کی برکت ہے کہ وہ جگہ اللہ کے نام پہ لی گئی ہے اور وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کے لیے وہاں آیا جاتا ہے. تو ان کا بھی دل لگ گیا. ان سے میں نے بہت کہا, یہ نوجوان ہیں, جوانی میں تو خواہشات بہت ہوتی ہیں, تو خواہشات کا ہونا تو کوئی برا نہیں. یہ جب وہاں سے آ رہے تھے تو مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ میں 20 دن کے لیے آنا چاہتا ہوں, مجھ سے بہت پہلے سے تعلق رکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہاں ٹھہرو گے, کیونکہ میرے پاس بھائی کوئی کھانے پکانے کا انتظام, کوئی مطبخ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اکیلا پڑا رہتا ہوں وہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں ہوٹل دیکھ لوں گا. پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہاں پر یہ جگہ ہے اور کھانا وانا ہوٹل سے کھا لینا, باقی یہاں جب تک چاہو رہنا, اگر تمہارا دل چاہے یہاں رہنا, نہیں تو بھائی تم ہوٹل میں چلے جانا. جوان آدمی ہے بھائی, میں بڈھا آدمی ہوں, میرے ساتھ رہتے رہتے گھبرا جائیں گے کہ یار یہاں تو کوئی رنگینی نہیں ہے, یہاں تو کوئی مزہ نہیں. پھر یہ ماشاء اللہ جب سے رہے, میں بار بار ان سے پوچھتا رہا کہ بھائی تمہارا دل گھبرا رہا ہو تو میں تم ہوٹل میں چلے جاؤ یا کہیں چلے جاؤ, یہ اور جگہ بھی ہمارے فیروز صاحب کے یہاں, وہاں وسیع حلقہ ہے, کام بھی بہت ہے. کہا کہ بھائی وہاں کیا کہہ دوں کہ وہ آپ کو وہاں دل لگتا ہو وہاں چلے جانا, لیکن یہ جانے کو تیاری نہیں, کہہ رہے میرے یہیں دل لگتا ہے. ماشاء اللہ, یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. ابھی 20 دن رہے, وہاں سے کہیں نکلے نہیں, میرے پاس ہی رہے الحمدللہ. تو مجھے بھی توفیق ہو گئی کہ میں نے بھی وقت لگا لیا. اب تیسرا کوئی آدمی آئے گا تو میں نہیں وقت دوں گا, اس لیے کہ میں 2 مہینے کی جیل کاٹ چکا ہوں. اب تیسرا کہے گا کہ میں بھی آ رہا ہوں, تو آنے کو تو آ جائے, لیکن رات کو میں اپنے گھر پر رہوں گا, دن تو میں ہوتا ہی وہی ہوں. غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے کھانے کا بھی وہی انتظام کر دیا اپنی رحمت سے, اور سب ضروریات وہیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں. ان کو کہیں جانا نہیں پڑا, ہوٹل سے کھانا نہیں پڑا, ہے نا بھائی, ہوٹل کا کھانا نہیں کھانا پڑا نا. اور ہوٹل میں رہتے تو کیسے رہتا, ماحول بھی خراب ملتا، کھانا بھی جیسا تیسا ملتا، اور ماشاءاللہ یہ ان کا دل لگ گیا 20 دن کے لیے. خیر تو پتہ نہیں کیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کوئی بتائے. اب تو ٹائم بھی ہو رہا ہے. تو غرض یہ کہ نماز، ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کی، ہاں دعا کا مضمون چل رہا تھا کہ دعا کی مختلف صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ خدا تعالیٰ ہماری مراد پوری کر دیں، جو ہم نے مانگا وہ مل جائے. دوسری صورت یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ وہ چیز نہ ملے بلکہ اس کی جگہ کوئی دوسری نعمت مل جائے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے دنیا مانگتا ہے تو میں اس کی مصلحت پر نظر کرتا ہوں کہ آیا اس کے لیے یہ چیز مفید بھی ہے یا نہیں. چھوٹا بچہ موٹر سائیکل مانگے، چھوٹا بچہ نادان 6-7 سال کا 10 سال کا، آپ دو گے کہ ہے؟ ویسے تو آج کل یہ بچے بڑے کام کر رہے ہیں اس قسم کے، چپکے سے بائک لے کے بھی کھسک جاتے ہیں باقی، اور بعضے لوگ نادان ہیں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دے بھی دیتے ہیں. غلط ہے، خلاف قانون ہے. خلاف قانون کام کرنا شریعت میں بھی جرم ہے. ملک کی قانون جو انسان کی بھلائی کے لیے بنایا گیا ہو، ملکی قانون جو انسان کی بھلائی کے لیے بنایا ہوگا، مثلا ٹریفک لائٹ ہے، سرخ بتی ہے، آپ کہتے ہیں کوئی ہے نہیں خالی ہے نکل جاتا، گناہ ہے. اور اس کے نقصانات بھی آتے رہتے ہیں، اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے روڈ خالی ہے، نکالا ادھر سے اچانک سے گاڑی ہے، او معلوم ہے اسپتال میں پڑے ہیں. غرض آپ ٹریفک لائٹ کی پابندی کریں یا نہ کریں، میں تو آپ کو قانون بتا رہا ہوں، جلد بازی نہ کریں. تو جو قانون انسانیت کی بھلائی کے لیے بنایا جاتا ہے ملکی، اس کے خلاف کرنا شریعت میں بھی جرم ہے، گناہ ہے. تو غرض یہ کہ جب بچہ موٹر سائیکل مانگے اور وہ اس قابل نہ ہو تو کوئی نہیں دیتا. میں بھی بچپن میں اپنے ابا سے سائیکل مانگا کرتا تھا، سائیکل دو پہیے والی، ابا مجھے سائیکل دلا دیں. ہاں ہاں بیٹا سائیکل نہیں، میں تجھے موٹر دلاؤں گا، موٹر. اور میں جل کے خاک ہو جاتا تھا، میں کہتا ابا آپ سائیکل تو دلاتے نہیں، موٹر کہاں دلائیں گے آپ مجھے. کیونکہ بھائی سائیکل میں چھوٹا تھا، جب گر پڑتا چوٹ لگتی، اور چوٹیں لگائی بھی ہیں ہم نے. چپکے سے پھر کرائے کی سائیکل لے کے نکلتے تھے، اور تھان سے گرے، اب گھٹنا بھی پھٹ گیا اور خون بھی بہ رہا ہے، اب گھر میں کیا جواب دیں گے کہاں سے چوٹ لگ گئی. غرض یہ کہ جب بندہ کوئی دنیا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جائز دنیا، ناجائز مانگنا گناہ ہے، ناجائز ہے. جائز دنیا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کی مصلحت پہ نظر کرتے ہیں کہ اس کے لیے اس میں فائدہ ہے یا نقصان. اگر فائدہ ہوتا ہے تو دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے مفید نہیں ہوتا تو نہیں دیتے، کوئی اور دوسری چیز دے دیتے ہیں جو اس کے لیے مفید ہوئی. لیکن یہ سارے معاملات غیب میں ہو رہے تھے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیوں یہ معاملہ ہو رہا ہے. اگر ہم غور کریں ہمارے ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں، معلوم نہیں ہماری کون سی دعا کا ثمرہ وہ ملا تھا. تو غرض یہ کہ دو صورت تو یہ ہو گئی. تیسری صورت یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ خدا تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دنیا میں اس کی ایک بھی مراد پوری نہ ہوئی ہو، لیکن حشر میں اللہ تعالیٰ ہر دعا کے بدلے اس کو بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے. فرمائیں گے کہ دیکھ تو نے مجھ سے دنیا میں یہ مانگا تھا، میں نے تجھے نہیں دیا تھا، آج اس دعا کا بدلہ یہ تجھے دے رہا ہوں. بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے باغات، پورے اور میوے اور کیا کچھ دنیا جنت پورے ہے نعمتوں سے. تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ یہ سب انعامات دے کر خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی. تو بعض نادان لوگ دعا سے غفلت برتتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. قرآن پاک میں ان کی حالت کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ گھٹ رہے تھے. 30 سال دعا مانگی ہے، 30 سال حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، تب جا کے ملے ہیں 30 سال. امام بخاری رحمہ اللہ کا تو مشہور ہے قصہ کہ نابینا ہو گئے تھے بچپن میں، اور ان کی والدہ ان کے لیے دعا کیا کرتی تھی، دعا چھوڑی نہیں انہوں نے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، اور انہوں نے بشارت دی کہ تیرے بیٹے کی بینائی اللہ تعالیٰ نے بحال کر دی. تو دعا خود ایک عبادت ہے میرے دوستو. اگر کچھ ملے نہ ملے دعا سے غفلت نہیں کرو. دعا خوب مانگو خوب مانگو, جتنی ہو سکے دعائیں مانگو, دنیا بھی مانگو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. دنیا بھی مانگنا عبادت ہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں, دنیا مانگنا بھی عبادت ہے. ایسی چیز ہے یہ, ایسی نعمت ہے. اور عاشقین کا معاملہ, اللہ کے عاشقین کا معاملہ تو دوسرا ہوتا ہے. از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن با شیرین رہا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا عاشقین کی مراد دعا مانگنے سے مراد پوری ہونا درجہ ثانوی میں ہوتی ہے. ان کی مراد ہوتی ہے کہ اس شیریں کلام سے ہم گفتگو کریں, اللہ حکم الحاکمین سے ہم بات چیت کریں. ان کی تو یہ مراد ہوتی ہے. اسی کو ایک بزرگ نے اردو شعر فرمایا ہے کہ امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے, امید نہ بر آنا امید بر آنا ہے, کہ میں میری امید نہیں پوری ہو رہی جو مانگ رہا نہیں مل رہا, تو یہی میری مراد ہے, یہی میری مراد ہے. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. احکم الحاکمین سے مناجات کا عالم, خصوصاً راتوں کو تنہائی میں رونا اور خدا تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگنا, دنیا بھی آخرت بھی. مگر یاد رکھو کہ دنیا کے ساتھ آخرت بھی ضرور مانگو. ہمارے ایک بزرگ کا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی, جو دین پر مرے انہیں دنیا بھی مل گئی, دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے. دین سے تو محروم ہوئے ہی ہوئے, اور دنیا ویسے بھی بعض اوقات زندگی میں ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے. یہی دنیا کتنے شیٹھوں کو فٹ پاتھ پہ دیکھا ہے, کتنے شیٹھوں کی مال و دولت سب ان کا ہو گئی, بیماری میں اڑ گئی, جھگڑوں میں اڑ گئی, لٹ گئے, کیا ہوا. تو لیکن مرنے کے بعد تو چھوٹ ہی جانا ہے. تو دعا کے اندر دنیا تو مانگو لیکن ساتھ میں آخرت بھی مانگو. اور آخرت سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے مانگنے والی. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں کہ جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو میرے دوستو دعا مانگنے کا خوب اہتمام کرو, اور امید سے مانگو, امید رکھو کہ ضرور دیں گے, اور اڑ کے مانگو, اڑ کے. کسی پر قرضہ ہوتا ہے, کئی مہینے گزر گئے, وعدے پہ وعدہ, اڑ جاتا ہے آدمی وہاں کے, اب تو لے کے ہی جاؤں گا, اب تو دینا ہی ہوگا. اس طرح مانگو کہ اللہ دے دیجیے, مگر عاجزی کے ساتھ. وہ تو یہاں تو ہم قرض مانگنے جاتے ہیں تو ذرا دھونس بھی دکھا دیتے ہیں, میں تو جانتا نہیں میں فلاں ہوں, فلاں ایس آئی میرا جاننے والا ہے, فلاں یہ ہوں. نہیں, وہاں تو عاجزی, محتاج بن کے, بھک منگے بن کے مانگو کہ اللہ ہم سراپا محتاج ہیں اور آپ سراپا غنی ہیں, آپ کے خزانے لامحدود ہیں, آپ کو دینا کچھ بھی مشکل نہیں. پوری امید سے مانگو, اور نہیں ملے تو نہیں ملے تو نتیجے پر راضی رہو. یا اللہ جس حال میں آپ نے رکھا ہے اس میں خوش ہیں, آپ نے نہیں دیا ہم اسی میں خوش ہیں, آپ کے نہ دینے میں خوش ہیں. آپ نے دیا الحمدللہ, اور آپ نے نہ دیا ہم اس میں بھی خوش ہیں, اس حال میں بھی ہم خوش ہیں. جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے, اس حال کو اکمل دیکھا ہے. جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسحل دیکھا ہے, اور جس راہ کو ہم تجویز کریں کہ ایسے ایسے ہونا چاہیے, یہ نہیں ہمارے پاس وہ نہیں, اس راہ کو اسفل دیکھا ہے, بھاری مشکل. اگر ساری چیزیں ان کے سپوت کر دوں, افوض امری الی اللہ, میں نے تمام اپنے امور کو اللہ کے سپوت کر دیا, جس طرح مجھے لے جانا چاہیں جہاں لے جانا چاہیں, گویا کہ ایک توق میری گردن میں غلامانہ کہ ادھر چلے جا میرے بندے, ادھر چلے گئے, ادھر جھک جا میرے بندے, ادھر جھک گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک نرم و نازک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے, نرم و نازک ٹہنی کی طرح, ہوا کے تھپیڑے کبھی اس کو ادھر لے جا رہے ہیں کبھی ادھر لے. ہوتا ہے ہماری زندگی میں ایسا, کبھی کیسے حالات آ رہے ہیں کبھی کیسے حالات آ رہے ہیں, کبھی اچھے حالات آ رہے ہیں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے کبھی ٹپک رہا ہے کبھی خشکی ہے کبھی کچھ ہے. تو مومن جو ہے یہ مومن کے لیے خاص ہے, اس لیے کہ وہ مومن کو خدا تعالیٰ بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں, بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں. اور منافق اور کافر کی مثال بھی کہ بہت ہی مضبوط اور تناور درخت کی طرح جمع رہتا ہے, مال بھی ہے نوکر بھی ہے ترقی بھی ہے فیکٹری بھی ہے بلڈنگ بھی ہے سب کچھ ہے, بڑے مزے میں دکھائی دے رہا ہے. اچانک ایسی آندھی آتی ہے اچانک پورے کا پورا درخت اکھڑ جاتا ہے, اور نازک ٹہنی ہوا کے تھپیڑوں سے ادھر ادھر ہوتی ہے لیکن اپنے مرکز سے جڑی رہتی ہے تو اس لیے میرے دوستو نتیجے پر راضی رہو, اللہ سے راضی رہو, ہر حال میں راضی رہنا, اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا. تسلیم و رضا جو حالات ہیں ہمیں سر تسلیم خواہ, اور اے اللہ ہم آپ سے راضی ہیں. بس یہ مقام حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام, سب سے اونچا مقام تسلیم و رضا کا مقام, ہر حالات میں اپنے اللہ سے راضی رہنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور وضو کے اندر جیسے میں نے عرض کیا دعائیں سیکھیں, اور وضو کو سنت کے مطابق کرنا سیکھیں کہ سنت کے مطابق وضو کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں, اور اس کے بعد نماز کی سنتوں کو سیکھیں. جتنی جو بھی عبادت ہماری جتنی سنت کے مطابق ہوگی میرے دوستو اس کی قیمت بڑھ جائے گی, اس کی قیمت بڑھ جائے گی. کام اتنا ہی کرنا پڑے گا, محنت نہیں کرنی پڑے گی. وہی قیام ہے وہی رکوع ہے وہی سجدہ ہے وہی تشہد ہے وہی قعدہ ہے, لیکن اگر سنت کے مطابق کریں گے اسی کی قیمت بڑھ جائے گی. کوئی لمبی لمبی کھڑے ہونے نہیں ہے سنت کے, اتنی طویل رکعت پڑھو کوئی نہیں. سنت چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, چھوٹے چھوٹے عمل جس کو فرمایا کہ بظاہر ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں, جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں, جہاں سوز یہ لیکن یہ چنگاری. سنت پر عمل, اور صرف نماز نہیں بلکہ دوستو ہم اپنی پوری زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی نیت کریں. نیت کر رہے ہیں؟ ہاں, ارادہ پکا ہو, وہ تبلیغی والا ارادہ نہیں کہ آپ ارادہ تو کریں. یہ خان صاحب چار مہینے لگا کر آئے اور انہوں نے بیوی کو پکڑ لیا, آ کے پٹائی کری خوب, کہا بھائی کیوں مار رہے؟ کہا پوچھا تم داڑھی کیوں نہیں رکھتا ہے, پوچھا تم داڑھی کیوں نہیں رکھتا ہے. ارے میں عورت ہوں, میری داڑھی کہاں نکلی؟ ارے تم ارادہ تو کرو. یہ والا ارادہ نہیں, پکا ارادہ. ارے ہنس رہا ہے تو بھائی, زندہ ہو گیا ہے. اچھا آئندہ میں لطیفے سیکھ کے آؤں گا تاکہ تم جاگتے رہو. اب سمجھ گیا تمہاری جیسے دوا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لو. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. وتب علینا انك انت التواب الرحیم. ربنا تقبل منا بمنك وفضلك يا كريم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا, واكرمنا ولا تهنا, وأعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وأرضنا وارض عنا يا كريم. يا الله ہمارے آج تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما, بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام کے تمام چھوٹے بڑے علانیہ سری جان کے کیے انجانے کیے اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ دین سے جو غفلت ہم نے برتی ہے بے شک جرم عظیم ہے, اے اللہ اس غفلت کو بھی معاف فرما. اللہ آخرت کی ہوشیاری نصیب فرما, آخرت کو ہوشیار بنا دے, اپنا ہوشیار بنا دے. اللہ ہماری زندگیوں کو ہر سانس سنت اور شریعت کا پابند بنا دے. اللہ سنت اور شریعت کا پابند بنا دے. اللہ نفس و شیطان کے دھوکوں سے اور اس کے جالوں سے ہماری مکمل حفاظت فرما. اے اللہ اس سے مکمل حفاظت فرما. اے اللہ شیطان کا مکر بہت بودا ہے, اگر آپ ہماری مدد کا ارادہ کر دیں تو شیطان کروڑوں شیطان بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کائنات کی گمراہ کن ایجنسیاں بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں, آپ نے وعدہ فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. یا رب کریم ہم آپ سے دونوں جہان کی نعمتیں مانگتے ہیں, لیکن سب سے بڑھ کر اے اللہ ہم آپ کی مدد کے نصرت کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہماری مدد و نصرت فرما. آج امت گناہوں میں پڑی ہے, ناچ گانے ہیں, موبائل فونوں کی رنگینیاں ہیں, کیبلوں کی رنگینیاں ہیں, شادیوں کے ناچ گانے اور رنگینیاں ہیں, مخلوط اجتماع کی رنگینیاں ہیں, بڑے بڑے جال ہیں شیطان نے گھیر لگا رکھے ہیں میرے اللہ, لیکن آپ ہماری مدد کو آ جائیں تب تبھی ہم ان سے بچ سکتے ہیں. اے اللہ ہماری مدد کا ارادہ فرما دیں. آپ کے ارادے کو تخلف محال ہے, جس چیز کا آپ ارادہ فرما لیں پھر وہ چیز ہو کر ہی رہتی ہے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اللہ آپ گواہ رہیے ہم آپ کی ذات سے آپ کو مانگتے ہیں, آپ کی ذات سے آپ کی رضا کامل کو مانگتے ہیں, اور آپ کے نبی نے ہمیں بشارت دی ہے کہ آخرت کے معاملے میں مومن بندہ جو مانگے گا میں اس کو ضرور دوں گا. اے اللہ ہم صدق دل سے توبہ کرتے ہیں. اللہ صدق دل سے ہم گناہوں کے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ظاہری گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں, باطنی گناہوں سے بھی توبہ کرتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری توبہ کو قبول فرما کر اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. اللہ ہماری اولادوں کو بھی اپنا بنا لے. اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اپنا بنا لے. اللہم کلنا وجعلنا لک, اللہم کلنا وجعلنا لک, اللہم کلنا وجعلنا لک, اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار العالمین. ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے. اللہ گھروں سے یہ جہنمی آلے اسمارٹ فون جس سے اولادیں تباہ ہو گئیں, نسلیں کی نسلیں تباہ ہو گئیں, اور اے اللہ ماں باپ کے نافرمان بن گئے, باغی بن گئے, گھروں کو چھوڑ کے بھاگ گئے, کوئی عورتیں بھاگ گئی ہیں, کئی مرد بھاگ گئے ہیں, اور آپس میں عشق مزاجی کے لاکھوں قصے روز ہو رہے ہیں, زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, جوانیاں برباد ہو رہی ہیں. اے اللہ ہر گھر سے تمام گناہوں کی اشیاء کو اللہ پاک فرما دیجئے. اللہ ہمیں توفیق دیجئے کہ ہم اپنے گھروں کو ان جہنمی آلوں سے پاک کر دیں, ٹی وی سے, کیبل سے اور اسمارٹ فون کے بے ضرورت اور غلط استعمال سے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا دے, 100% مطیع اور فرما بردار بنا دے, بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے, بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دے. اے اللہ شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ نرم رویے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نرمی اور حسن سلوک عطا فرما, اور بیویوں کو اے اللہ اپنے شوہروں کی پوری پوری اطاعت کی توفیق نصیب فرما. اپنی رائے کو فنا کرنا نصیب فرما, اور شوہروں کا مطیع اور فرما بردار بنا دے. اے اللہ گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے. بجائے ناچ گانوں کے اے خدا ہمارے گھروں سے اے اللہ آپ کے نام مبارک کی تکرار اے اللہ بلند ہو, اور اللہ آپ کا نام لیا جاوے, صبح و شام آپ کا نام لیا جاوے. اور اللہ دلوں کو ہمارے اے اللہ ہر گناہ سے ہر غیر سے پاک فرما دے. اے اللہ اپنی ہی محبت ہم سب کو عطا فرما دے. دل میں سوا آپ کے کوئی غیر نہ ہو, اے اللہ کوئی غیر نہ ہو. ہمارے قلوب کو اپنے کرم سے تمام غیر سے پاک فرما دے. اس نے مجازی سے عشق مجازی سے پناہ نصیب فرما دے. اے اللہ, اے اللہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی غیر ہو, جس کے دل کی گہرائی میں, ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں جو غیر کے بت چھپے ہوئے ہیں, الہ العالمین ہمارے قلوب کو پاک فرما دے, تزکیہ کامل فرما دے. اللہ تزکیہ کامل فرما دے. اے جے تو کس کس تا جانے نا کساں, دست فضل دے تست در جا رساں. اگر تو چاہے پاک ہو مجھ سا پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر سب سالا و فخر اولیاء، باب رحمت پر تیرے اے شاہ جاں، دے رہا ہوں دستک آو فغاں، جان مہجوراں کو ذرا اے نہاں، جذب کر لے اے میرے جذاب جاں، جذب کر لے اے میرے جذاب جاں، جذب کر لے اے میرے جذاب جاں. اللہ العالمین ہم سب کو جذب نصیب فرما دے، ہماری اولادوں کو جذب نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، اپنے عشق و محبت بنا عطا فرما دے. اے اللہ اپنا عاشق سچا عاشق بنا دے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرما دے، آپ کی سنتوں پر جان دینا نصیب فرما دے. اے اللہ سنتوں کا عشق نصیب فرما دے. اے اللہ سنتوں کا عشق نصیب فرما دے. ہر سانس ہر پلک جھپکتے اے اللہ ہم نے سنتوں والی زندگی عطا فرما، سنتوں سے ہمارے دن رات کو معطر فرما دے. اور اے اللہ درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرما، اور اپنے اسم مبارک کی ہر وقت تکرار کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی یادوں سے مزین فرما دے. اور اللہ غیر سے اور گناہ سے اور غفلت سے ہر لمحے ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں اے اللہ، ہمارے بعض دوستوں نے بھی دعا کی فرمائش کی ہے، اور بعض لوگ تمنا رکھتے ہیں دعاؤں کا کہنے کی. اے اللہ سب کے دلوں کا حال آپ جانتے ہیں، سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور جس بھائی بہن کی جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کی غیر سے مقصد براری فرما، اور اللہ اس کی مرادوں کو پورا فرما. اور اے اللہ ہمارے جو بے روزگار بھائی ہیں اللہ ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما. اور اے اللہ جن کو تنگی ہے ان کو برکت اور فراخی نصیب فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان بچوں کو نیک صالح محبت والے ایثار و قربانی والے آرام سے رکھنے والے رشتے عطا فرما، محبت اور اتفاق والے رشتے عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا. اور اے اللہ ہمیں اپنے حقوق کی ادائیگی کی فکر نصیب فرما. اے اللہ ہم دوسروں سے حق تو لینا چاہتے ہیں لیکن اپنا حق دینے کی ہمیں فکر نہیں ہے، آج ہم حق چھیننے کی بات کرتے ہیں، حق دینے کا ہمیں کوئی خیال ہی نہیں ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں نیک سمجھ عطا فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے، ہمارا راستہ سیدھا کر دیجئے. ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہمیں اپنے حقوق کی فکر نہیں کہ ہمیں دوسروں کے جو حقوق ادا کر رہے ہیں اللہ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. اللہ اس کی فکر نصیب فرما دے، اور حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے کہ حق چھیننے والا کوئی نہ رہے گا، اگر حق دینے والے بن جائیں ہم. اللہ ہمیں حق دینے والا بنا، حق چھیننے والا نہ بنا. اے اللہ جو حق ہمارا دوسرے پر رہ گیا اللہ اس میں ہم آپ سے اجر و ثواب کا مطالبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس میں اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، اور ہمارے آخرت میں بھی اللہ اجر و ثواب اس کی ہم امید رکھتے ہیں آپ سے. اور اے اللہ جو بھی جائز جو ہم نے مانگا اے اللہ اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا الہ العالمین اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. اللہ تمام جو اسلام کے خدام ہیں دین کے خدام ہیں ان کی حفاظت فرما، ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما، ہر دینی ادارے کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے چاہے خانقاہ ہو چاہے مدرسہ ہو چاہے تعلیم قرآن ہو چاہے تبلیغ جماعت ہو، اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اس کی بھرپور مدد و نصرت فرما اور اس کو کامیاب فرما. اجتماعات تبلیغ کے ہو رہے ہیں اللہ ان کو بھی کامیاب فرما، خانقاہوں کو بھی کامیاب فرما، مدارس کو بھی کامیاب فرما، تعلیم قرآن کے مدارس کو بھی کامیاب فرما. اور اے اللہ ہم سب کو صاحب اقوی نسبت بنا، اور ہر شر اور فتنے سے ہمارے علماء کی ہمارے بزرگوں کی ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، دینی اداروں کی حفاظت فرما، باطل فرقوں سے حفاظت فرما، ان کی سازشوں سے حفاظت فرما. اور اے اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما، اور غیب سے وسائل کا انتظام فرما، اور جو کوئی بھی جو حاجت مند ہو اے اللہ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما. اور اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما، خصوصاً میرے شیخ اول شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، اور میرے مرشد ثانی قطب زمان قلندر وقت صدیق وقت حضرت مولانا سید ارشد جمیل میر صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور میرے موجودہ پیارے شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، اور اللہ تمام میرے تینوں مرشدین کو اور تمام مشائخ عالم کو اللہ تمام بزرگان دین کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یہاں جو خواتین آتی ہیں دور دور سے آتی ہیں، تکلیف اٹھا کر آتی ہیں، اے اللہ یہ آپ کے نام پر سب یہاں جمع ہوتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے اس مجلس کو ضرور بے ضرور قبول فرما لینا. اے اللہ قیامت کے دن اے اللہ عرش عظیم کا سایہ کا ذریعہ بنا دینا، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لینا. ان خواتین کے جو مجاہدے ہیں دین کے راستے میں چلنے پر جو یہ محنت و مشقت کر رہی ہیں، تکلیفیں اٹھا رہی ہیں اور اے اللہ باتیں سن رہی ہیں، اے اللہ سب کے سب آپ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ان کو اس کے بھرپور ثمرات عطا فرمانا، اور اللہ ان کی دنیا بھی بنانا آخرت بھی بنانا. اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں ایک خبردار تیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم. اس مسجد و مدرسے کو بھی اللہ کامیاب بنا، اور یہاں تقویٰ کامل کے ساتھ اور بزرگوں کے طریق کے بالکل عین مطابق اے اللہ دین کا کام لے لیجئے، اور اس کے معاونین کی بھی مدد فرمائیے، اور ان کے بھی جملہ مسائل اور حاجات کو اللہ تو پورا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.